السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے مخاطب ہے، سلام قبول کیجیے۔ جی نکہت، کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور آپ کی طرف کیا چل رہا ہے؟
کام ہمارا حسب معمول بہت بزی 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 ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، جب سے تبدیلیاں آ رہی ہیں مختلف براڈ کاسٹنگ کے فیلڈ میں، خاص طور سے جب سے یہ ڈیجیٹل ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو کی زیادہ سے زیادہ ہم اس کو شیئر کریں، اس کی ایکسیس کو زیادہ سے زیادہ دور تک لے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی ان کوششوں میں شامل کریں جو ان کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ان کے لیے مختلف پروگرام لے کر آتے ہیں، مختلف رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ تو رپورٹوں کی بات ہوئی تو چلیے آج کی رپورٹوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل کیا ہے، بعد میں پروگرام میں تفصیل تو آپ کو بتاتے ہی رہیں گے۔ تو مسئلہ کشمیر اس وقت عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے سلامتی کونسل کے بعد یورپی یونین اور اب امریکہ میں بھی قانون ساز اس پر بات کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے میڈیا میں بھی اس کی بھرپور کوریج ہو رہی ہے۔ یہاں امریکہ میں میڈیا اس مسئلے کے بارے میں کس طرح کوریج کر رہا ہے، ایک رپورٹ سنیے گا۔ پھر واشنگٹن ڈی سی، جہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، 6 ستمبر سے 9 ستمبر تک بین الاقوامی اقتصادی ماہرین کی ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں پاکستان سے ایک کاروباری خاتون ڈاکٹر رکشندہ پروین شامل ہو رہی ہیں، ان سے مختصر ملاقات کرائیں گے۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر خسرے کی وبا زور پکڑ رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ امراض اور وبائیں پھر سے پلٹ رہی ہیں جو کسی زمانے میں کنٹرول میں لائی گئی تھیں، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اور پھر ایک رپورٹ اور ہے ماحول کی آلودگی کے بارے میں، خاص طور پر آب و ہوا میں اور ماحول میں جو آلودگی رچ بس گئی ہے، اگر اس سے نجات ممکن نہیں تو کم سے کم اس میں کمی تو کی جائے۔ کینیڈا سے ایک شخص نے اسی مسئلے کے حل کو لے کر پاکستان اپنے آبائی وطن کا رخ کیا، تفصیل سنیے گا اس رپورٹ میں جو آپ کے لیے ہم پیش کریں گے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمارے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا ہم مختصر سا تعارف پیش کرتے چلیں۔ اس مرتبہ برصغیر میں مونسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے 30 سال کے بعد ستلج کا پانی ڈیموں سے نکل کر ریاست بہاولپور کے حدود میں داخل ہوا، جس کا وہاں پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی، مزید تفصیلات آپ کو ایک رپورٹ میں ہم سنوائیں گے۔ اسی طرح صبح خیبر پختونخوا کی حکومت نے سوات کی خاص سوغات ٹراؤٹ فش کی پیداوار بڑھانے کے لیے سوات میں ٹراؤٹ فش ہچریز اور ٹراؤٹ فش ویلج قائم کر دیے ہیں۔ اس کاوش کی تفصیلات بھی آپ کو ہم ایک رپورٹ میں بتائیں گے۔ اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے انسانی جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی سے جنم لینے والے طبی مسائل اور ان کے علاج کے حوالے سے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز کی خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ کچھ مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا رپورٹس کا، تو تفصیلات پر ہم بعد میں جائیں گے۔ فی الوقت ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی یہاں پر میں بات کرتی چلوں پاکستان کے حوالے سے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان سکھ یاتریوں کو سال بھر ویزا فری رسائی دے گا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سکھ یاتریوں کو پورا ہفتہ سالانہ بغیر ویزا داخلہ دے گا، اور موضوع وقت پر یاتریوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ سکھ یاتری انفرادی طور پر اور گروپ کی شکل میں یہاں آ سکیں گے، اور انہیں بذریعہ بس یا پیدل آنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان آمد پر یاتریوں کو مخصوص شناختی کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ گردوارا صاحب کی مرمت کے لیے یاتریوں سے معمولی سروس فیس وصول کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان بھارت معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ کرتارپور راہداری کی تعمیر سے متعلق پاکستان اور بھارت کے اعلی حکام کی تیسری میٹنگ واگا اٹاری بارڈر پر بھارت کی میزبانی میں ہوئی، جس میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کی سربراہی میں 21 رکنی وفد نے شرکت کی۔ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی، تاہم چند نکات پر ڈیڈ لاک کی وجہ سے مشترکہ پریس کانفرنس اور اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ تو اب اس خبر کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں, جہاں پر بہجت ہمیں پہلی رپورٹ کی تفصیلات بتائیں گی.
نگر, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آج ہم بات کریں گے, جو پہلی ہماری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی میڈیا میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں کیسے بات ہو رہی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو خلیجی ملکوں کی مکمل حمایت حاصل ہے اور کشمیر کے معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی کا اجلاس جلد بلانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے. وزارت خارجہ اسلام آباد میں سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد بن سلطان سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ یہ ابہام اب ختم ہو گیا ہے کہ خلیجی ملک مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد کا دورہ اس معاملے میں اہم پیش رفت ہے. سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر اور متحدہ عرب امارات نے بدھ کے روز وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی, جس دوران بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال زیر بحث آئی. سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ماہ سے جاری انسانی حقوق کی مبینہ پامالی, مواصلات کے ذرائع منقطع کرنے اور لوگوں کو گھروں تک محصور کرنے کی پالیسی پر اظہار تشویش کیا. وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ کرفیو فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ کشمیری عوام کو خوراک اور ادویات تک رسائی میسر آئے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہیں. حکومت پاکستان کو خلیجی ممالک کی جانب سے کشمیر پر واضح حمایت نہ ملنے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھارت کے وزیر اعظم کو اعلی ترین سول ایوارڈ دیے جانے پر عوامی اور سیاسی سطح پر تنقید کا سامنا رہا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سیفری کی ملاقات میں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مبینہ سنگین خلاف ورزیوں اور خطے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب اور عرب امارات کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کریں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ چند روز میں تین مرتبہ ٹیلی فون رابطے کیے ہیں, جبکہ انہوں نے اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زائد سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترکی کے وزیر خارجہ, ایران کے ہم منصب اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا, جہاں پر یہ ساری سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں نہ صرف میڈیا پر بلکہ خود عوامی سطح پر بھی اس سلسلے میں مختلف اظہار اور احتجاج اور اظہار یکجہتی دیکھنے میں آ رہے ہیں. اسی طرح امریکی اخبارات میں بھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا رہا ہے. آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے سارا زمان نے.
بھارت نے 5 اگست کو کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا اعلان کیا. امریکہ کے معروف ترین اخبارات میں سے ایک نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ نے اسی روز اپنے ادارے میں اس خبر کو موضوع بنایا اور بھارت کے اس فیصلے اور اس کے ساتھ اٹھائے جانے والے سخت سیکیورٹی اقدامات کو خطرناک اور غلط قرار دیا. اخبار نے لکھا کہ اس سے خونریزی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ تناؤ بڑھے گا, اور اخبار نے یہ تجویز دی کہ امریکہ, چین, اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتیں جن کا بھارت اور پاکستان پر اثر و رسوخ ہے, انہیں جلد کچھ کرنا چاہیے. بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد وادی کشمیر میں امن ہے, اور جمعہ 9 اگست کو جب مظاہروں کی ویڈیو سامنے آئیں تو حکومت نے انہیں جعلی اور پھر پرانی کہہ کے مسترد کر دیا. لیکن نیو یارک ٹائمز نے دکھایا کہ ان کے کیمرے اس سے کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں جو بھارتی حکومت کہہ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز کی ایک ویڈیو رپورٹ میں وادی میں مظاہرے دیکھے جا سکتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال سے ہلاک ہونے والی ایک خاتون اور چھرے والی بندوق سے زخمی ہونے والوں کی کہانیاں بھی پیش کی گئی ہیں. اخبار نے معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے کا مضمون شائع کیا جس میں وہ لکھتی ہیں کہ یوم آزادی پر میرا بھارت مہان کے نعرے تو لگ رہے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا محسوس کرنا مشکل ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کسی اور ہی راستے پہ چل پڑی ہے. جبکہ اسی اخبار کے لیے پاکستانی مصنف اور صحافی محمد حنیف نے اپنے مضمون انڈیا انیکسز کشمیر اینڈ برنگز اس بیک ٹو پارٹیشن میں بھارت میں انتہائی دائیں بازو کی سوچ میں تشویشناک اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی محدود آپشنز کا ذکر بھی کیا. نامور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی بھارتی حکومت کے ان دعووں کو غلط ثابت کر دیا کہ وادی میں حالات پرامن ہیں اور مظاہروں کی ویڈیوز جعلی یا پھر پرانی ہیں. اخبار نے 16 اگست کو اپنے ادارے میں کشمیر میں انفارمیشن بلیک آؤٹ کو موضوع بنایا. اخبار نے مزید لکھا کہ مودی جی نے ہندو قوم پرستوں کا ایک پرانا خواب چاہے پورا کر دیا ہو انہوں نے بھارتی جمہوریت پر ایک دھبا بھی لگا دیا ہے. امریکی کیبل نیوز چینل سی این این کشمیر سے زمینی حالات کی مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہے. پاکستان اور بھارت کی قیادت کے بیانات کی خبریں بھی شائع ہو رہی ہیں. نیٹورک کی ویب سائٹ کے لیے ایک مضمون ایز انڈیاز بلیک آؤٹ لیوز کشمیر ان دا ڈارک یو ایس مسٹ اسٹینڈ فار فری ایکسپریشن میں مائیکل ڈی ڈورا اور عالی افتخار نے بھارت کے دورے پہ جانے والے اعلی امریکی سفارتکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی حکومت پہ زور دیں کہ کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ سروسز بحال کی جائیں. تو امریکی میڈیا کشمیر میں جاری ہلچل پر اپنے قارئین اور ناظرین کو باخبر تو رکھ رہا ہے. یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جب واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے نام کچھ لکھتے ہیں تو واشنگٹن میں اس پہ غور کیا جاتا ہے. اب تک کم سے کم 4 ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کشمیر کے معاملے پہ بات کر چکے ہیں. انہوں نے بھارت کے اقدامات پر تنقید کی ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے. لیکن جہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کیا کردار ادا کرتا ہے, اس کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کرے گی.
جناب یہ تو ہوا امریکی میڈیا کی کوریج آپ نے سنی. سارا زمان یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی تھی. آئیے اب امریکہ ہی سے ایک اور خبر آپ کو سناتے ہیں. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں تفریحی سفر پر جانے والی ایک کشتی میں آگ لگ جانے سے 25 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 9 افراد لاپتہ. خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق پیر کے روز کیلیفورنیا کے ساحل کے نزدیک سکوبا ڈائیونگ کے لیے جانے والی ایک کشتی میں آگ بھڑک اٹھی. یہ اس قدر خوفناک تھی کہ اس نے پوری کشتی کو ایک دم اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کشتی کے زیرین حصے میں موجود افراد کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. گریپ اسکیپ نامی کشتی کے مالک اور واقعے کے عینی شاہد باب اور شرلی ہینسن نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں اس حادثے کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے جب انہوں نے رات 3:30 بجے کے قریب کچھ آوازیں سنی. جب وہ جاگے تو آتش زدہ کشتی کے عملے کے افراد کو موجود پایا. ہینسن کے مطابق جب انہوں نے دیکھا تو پوری کشتی آگ میں لپٹی ہوئی تھی اور ہماری کشتی سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھی. اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد دھماکے ہو رہے تھے اور یہ منظر بہت خوفناک تھا. انہوں نے کہا کہ کشتی میں لگی ہوئی آگ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. دیوریڈ نامی ایک شخص اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس کشتی پر پہلے بھی سفر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کی تینوں کشتیاں محفوظ اور سب سے زیادہ بہترین مانی جاتی ہیں. کوسٹ گارڈ کے ریکارڈز کے مطابق اس کشتی کا گزشتہ فروری اور اگست 2018 میں بھی معائنہ کیا گیا تھا لیکن کشتی میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی تھی. اس سے پہلے ہونے والے معائنوں میں تحفظ کے قوانین کی کچھ خلاف ورزیاں پائی گئی تھیں جن میں آگ سے بچاؤ کے تحفظ سے متعلق بعض اقدامات کی خلاف ورزیاں بھی شامل تھیں. تو جناب یہ تھا, چونکہ پانیوں ہی کا معاملہ تھا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک ایسی خبر سنائی جائے جس کا تعلق سمندر سے اور دریا سے ہو. اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں دریائے ستلج میں آنے والے سیلاب کے بارے میں تفصیل بتائیں گی. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ماحول ہی کے حوالے سے ایک خبر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ روزانہ کسی نہ کسی شکل میں پلاسٹک استعمال کرتا ہے, تاہم ہماری زندگیوں میں عام استعمال ہونے والے یہ مٹیریل حیاتیاتی طور پر بھی حل پذیر نہیں ہوتا. یہ پلاسٹک وقت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے جنہیں مائکرو پلاسٹکس کہا جاتا ہے. یہ مائکرو پلاسٹکس ماحولیات اور انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. مائکرو پلاسٹک غذاؤں خصوصاً سمندری غذاؤں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. آج سے 5 عشروں بعد دنیا میں پلاسٹک کا کہیں زیادہ استعمال بڑھ چکا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بین الاقوامی سمندروں, دریاؤں, ندیوں اور ماحول میں پلاسٹک کی موجودگی خطرناک حدود کو چھو رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال بین الاقوامی سمندروں میں 8.8 ملین ٹن پلاسٹک اور اس کا کچرا شامل ہو رہا ہے. اگر ہم مائکرو پلاسٹک کی بات کریں تو یہ پلاسٹک کے انتہائی چھوٹے ذرات ہیں جو ماحول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. پلاسٹک کے ان چھوٹے ذرات کا قطر 0.2 انچ یعنی 5 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے. مائکرو پلاسٹکس سمندروں, دریاؤں, ندیوں اور مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور غذا کے ذریعے جانوروں کے معدے تک پہنچ جاتے ہیں. بین الاقوامی سمندروں میں مائکرو پلاسٹک کی موجودگی سے متعلق تحقیق کا آغاز 1970 کے عشرے میں کر دیا گیا تھا اور 5 عشرے قبل ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امریکی ساحل کے قریب بحر اوقیانوس میں یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. پلاسٹک کے ذرات ہمارے ماحول میں موجود ہر چیز میں شامل ہو چکے ہیں اور ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہی. ایک حالیہ مطالعے میں سمندری نمک کے 15 مختلف برانڈز کا جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق فی پاؤنڈ نمک میں پلاسٹک کے 273 ذرات پائے گئے، یعنی فی کلو گرام نمک میں 600 ذرات۔ اگرچہ تقریباً تمام سائنسی مطالعے سے ثابت ہو چکا ہے کہ پلاسٹک کے ذرات انسانی غذا میں موجود ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس سے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ درحقیقت ابھی بہت کم مطالعات میں مائکرو پلاسٹک کے انسانی صحت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو اب اس سے بات کے بعد بڑھتے ہیں رپورٹ کی جانب۔ اس مرتبہ برصغیر میں مونسون کی بارشیں ایک تو معمول سے زیادہ ہوئی ہیں، دوسرا ان کا دورانیہ غیر معمولی طور پر طویل ہے، ایک مہینے سے ہفتوں پر ہو چلے ہیں، اور پاکستان کے مشرقی دریاؤں کے کنارے ابھی تک جل تھل جاری ہیں۔ انہی غیر معمولی حالات میں ستلج بھارتی پنجاب میں بنے ڈیموں کی قید سے نکل کر سابق ریاست بہاولپور کی حدود میں پورے 30 سال بعد داخل ہوا، تو سارا بہاولپور استقبال کو امنڈایا۔ اس پر پھول کی پتیاں نشاور ہوئیں، ٹول کی تھاپ پر والہانہ رقص کیا گیا اور ایک جشن کا سما باندھا گیا۔ اسی کی روداد سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن اپنی اس رپورٹ میں، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
انسان کا دریاؤں سے رومانس فطری ہے، لیکن صحرائے تھر کے حصے روہی کے کنارے آباد بہاول پور کے لوگ کہتے ہیں کہ سندھ تاس کے مشرقی دریا ستلج سے ان کی انسیت کو عشق کا نام دیا جائے، جو اسے پورے 30 سال بعد ان کی طرف کھینچ لائی ہے۔ ورنہ تو اس دریا کو ہمسایہ ملک کے ہاتھوں 1960 میں ہی بیچ دیا گیا تھا، اور وہ اس کا ایک قطرہ تک چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ آصف جوید کسرانی:
اصل میں یہ علاقے کا لینڈ اسکیپ بھی متاثر، وہ پیاس نے جنم لیا۔ ظاہر ہے جب یہ پیاس جنم لیتی ہے تو تہذیب متاثر ہوتی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ منفی رجحان جنم لے رہا تھا۔ یہ پانی آیا ہے تو امید ایک جاگ اٹھی ہے، یہ دریا روٹھا ہوا تھا تو لوگ بھی روٹھے ہوئے۔ اب دریا میں پانی آیا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے، کہیں کوئی یہ خواب جاگ اٹھا۔
پروفیسر عصمت اللہ شاہ دریائے ستلج کی آمد کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہیں۔
پوری بہاولپور ریاست کے لوگوں کے لیے یہ تاریخی لمحہ ہے، ہمارے لوگوں نے بڑا اس کا استقبال کیا، ہمارے لوگوں نے جھمر ڈالی اور ڈھول کی تھاپ پر اس کا استقبال کیا گیا، اور سول سوسائٹی آف بہاولپور کی طرف سے۔ پھر وہاں جب ہم نے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہاں ایک پکنک کا سماں تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا روزگار بھی اسی طرح جڑ گیا تھا۔ وہ کشتیوں والے بھی پتہ نہیں کہاں سے کشتیاں لے آئے تھے، ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اب وہ کشتیاں چلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے بچوں کو لے گیا ہوں 2-3 دفعہ وہاں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور گواہ رہے کہ یہ دریا بھی کبھی بہا کرتا تھا، اس دریا میں بھی پانی رہا ہے۔
جہاں وہ دریا کے بہنے پر خوش ہیں، وہ خشک سالی کے دنوں کو بھی نہیں بھولے۔
یہاں کا شاعر اس کے سوکھ جانے سے، اس کے ڈوب جانے سے بہت دکھی تھا، بہت رنجیدہ تھا۔ اسے پتا تھا کہ دریاؤں سے تہذیبیں وابستہ ہوتی ہیں، تہذیبیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں جہانگیر مخلص، انہوں نے بھی یہ باقاعدہ فریاد کی تھی، سادہ ستلج وکا گیا ہے تو ساتھ اترے دا حساب دے۔ وہ ہمارے ہاں جو پیاس آئی ہے، ہمارے ہاں جو خوش سالی آئی ہے، دریا جو بیچ دیا گیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اسی طرح سے اشو لال نے ستلج کی کتھا لکھ پورا نوحہ بیان کیا تھا۔
تابندہ جبیں کہتی ہیں کہ دریائے ستلج کے آنے سے لوگ اپنے شاندار ماضی سے دوبارہ جڑ گئے ہیں۔
تو آہستہ آہستہ اس علاقے کو اب منسوب کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ ٹیررزم ہے، نیگیٹو سپیچ ایریا ہے، وائلنس زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ نرسریز ہیں، یہ ہبز ہیں ٹیررزم کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا پانی ختم ہوتا چلا گیا، ہمارے وسائل ختم ہوتے چلے گئے، ہمارے بچے یہاں پہ بھوکے پیاسے تھے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا، اور ان کی ڈائمینشن جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز کی طرف جانے لگی، انہیں مینیپولیٹ کیا گیا۔
مایوسی کے دلدل میں پھنسے پریشان اور بکھرے لوگ اب ایک ہو گئے ہیں۔
ہماری نئی پوپ، نئی نسل تھی جس کا تعلق اب آہستہ آہستہ مور ہوتا چلا جا رہا دریا کے ساتھ، بالکل ایک ایسی رسی تھی جو سوکھتی چلی جا رہی تھی، اور سوکھتے سوکھتے اس رسی نے کسی روز کسی کھچاؤ کی وجہ سے ٹوٹ بھی جانا تھا۔ اگر آپ یوتھ کی بات کریں تو ہم لوگوں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی، کب بہتا تھا، پیٹی کیا تھی، پیٹی کے کیا تھے، کس وجہ سے ہمارا پانی کہاں پر اگریمنٹ کے تحت روکا گیا، کہاں پر ڈسکریمینیشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہمارے ہی پانی سے محروم کر دیا گیا۔ تو ایک ہسٹری ریوائز، یہاں پر اگر آپ آئیں اسلامی یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھیں، ان کے ٹرپ وہاں پر آ رہے ہیں، एससी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे हैं, साल में ये जुड़त ये इतनी स्ट्रॉन्ग जुड़त है कि शायद पानी कम भी हो जाए लेकिन ये जुड़त अगले साल तक हमें उम्मीद रखेगी और इंशाल्लाह अगले साल फिर दोबारा जब पानी आएगा तो हम फूलों की पत्तियों के साथ और हवा की शहनाइयों के साथ और मुस्कुराते बच्चों के साथ खुशहाल घरानों के साथ इंशाल्लाह उसको जो है उसका स्वागत।
इस एकता में साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी भी शामिल हैं जिन्होंने सतलुज की बहाली को अपना मिशन बना लिया है।
वाटर ट्रीटी की बात की जाती है, इसके लिए जो भी बात की जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए पानी छोड़ना भारत की जिम्मेदारी है और ना छोड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को उनके घरों में कैद कर दिया गया है। ये एक मनफी और इंसानियत दुश्मन बल्कि हयात दुश्मन इकदाम है जिसको के किसी सूरत में भी दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और आज अगर सतलुज बह रहा है तो इस सतलुज को इसी तरह बहना चाहिए। ये सतलुज का हक है।
दरियाए सतलुज सदियों से पाकिस्तान में शामिल खित्तों और इलाकों की खुशहाली का जामिन रहा है। 3 से 5 लाख क्यूसेक पानी ले जाने की सकत रखने वाला ये दरिया सारा साल बहता था और उस वक्त अपने जोबन पर आता था जब चनाब, जहलम और सिंध में सैलाब का जोर टूट चुका होता था। सतलुज न सिर्फ बहावलपुर के करीब बनने वाले अपने डेल्टा को सैराब करता था बल्कि दरियाए सिंध के डेल्टा को भी साल के बाकी महीनों के लिए आसरा देता था। मुल्तान की मिसाली तजारती हैसियत के पीछे भी दरियाए सतलुज की रवानी थी जो इसके बेड़ों को ठट्ठा की बंदरगाह तक पहुंचाती थी। प्रयास मिशन, रेडियो न्यूज़ नेटवर्क, इस्लामाबाद।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट है वाशिंगटन डीसी में 6 सितंबर से 9 सितंबर तक होने वाले एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैन अल-अक़वामी इक्तसादी माहरीन शामिल होंगे और पाकिस्तान से शिरकत के लिए मुंतखब 2 मंदूमीन में से पाकिस्तान के इदारे वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर की फाउंडर डॉक्टर रक्षंदा परवीन भी शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में तफसीलात फराहम की और उन्होंने यास्मीन जमील को यह बताया कि यह कॉन्फ्रेंस कौन मुनक्किद कर रहा है और इनमें किन किन मौजूदात को जेरे बहस लाया जाएगा। तो आइए तफसील सुनते हैं इस रिपोर्ट की।
वाशिंगटन डीसी में 6 सितंबर से 9 सितंबर तक बैन अल-अक़वामी इक्तसादी माहरीन की एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है जिसमें पाकिस्तान से शिरकत के लिए मुंतखब 2 मंदूबीन में पाकिस्तान के इदारे वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर की फाउंडर डॉक्टर रक्षंदा परवीन भी शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में तफसीलात फराहम की।
वाशिंगटन डीसी में 6 से 9 सितंबर को एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस जर्मन इदारे फ्रेडरिक न्यूमैन फाउंडेशन के फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ने मुनक्किद करवाई है। इसमें दुनिया के कई ममालिक से जिसमें अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं, मशरक वस्ता के ममालिक भी शामिल हैं, यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं, एशिया जनूबी एशिया के ममालिक भी शामिल हैं, वहाँ से ऐसे लोग जिनका माशी तरक्की, मईशत, इक्तसादी उमूर, डिजिटल इकॉनमी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इसी हवाले से यानी फ्री ट्रेड है और ग्लोबल इकॉनमी की मुख्तलिफ जहतों के हवाले से काम है, नाम है, वो शरीक हो रहे हैं।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वो अपने इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक वसी तर तनाजुर में काम कर सकेंगी। उन्होंने मजीद कहा,
इस साल जो है आलमी तनाजर में देखा जा रहा है कि हम ग्लोबल इकॉनमी को क्या कैसा देखते हैं या उसको कैसा होना चाहिए, उसमें जो नाहमवारियां हैं, गैर मसावी तकसीम है रिसोर्सेज की, उसके हवाले से भी बात होगी।
उन्होंने कहा कि वो अपने इदारे कैफे काम के हवाले से पाकिस्तान और जनूबी एशिया की इकतसादी सूरतहाल को उजागर करेंगी।
اس کانفرنس کے فارمیٹ بڑا ہی دلچسپ ہے، بہت ہی انٹریکٹیو ہے، بہت ہی امپیکٹ اورینٹیڈ ہے. اس میں کئی پینل ڈسکشنز ہیں اور میں اس کانفرنس میں بطور ایک پینلسٹ بھی شریک ہو رہی ہوں. اور مجھے تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جو گلوبل یعنی جو عالمی طور پہ جو معیشت ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. ظاہر ہے میں اپنے کام کے حوالے سے، کام جو ہے وہ میرا سوشل انٹرپرنرشپ انیشیٹو بھی ہے جس کو میں کیفے کام کے نام سے متعارف کراتی ہوں، یعنی کام کا مزہ، جو خاص طور پہ ان خواتین اور لوگوں کے لیے ہے جس میں ٹرانس لوگ بھی شامل ہیں، جو کسی بھی وجہ سے ان کے پاس ذرائع کی یا وسائل کی کمی ہے، وہ سوشلی یا کلچرلی یا فزیکلی جسمانی طور پہ ڈسیبلڈ ہیں لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو اگر ان میں انٹرپرنرشپ کے حوالے سے کچھ ان کو اسکلز دیے جائیں، ان کو مناسب پلیٹ فارم سے کنیکٹ کیا جائے، تو یقیناً وہ ایک بہت کامیاب زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنا نام منوا سکتے ہیں.
پاکستان میں خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کوشاں ایک ادارے ویمن سوشل انٹرپرینورز پاکستان کی فاؤنڈر ڈاکٹر رخشندہ پروین، جو واشنگٹن ڈی سی میں بین الاقوامی ماہرین کے ایک فورم کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان سے منتخب ہوئی ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو جناب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک آپ کو خبر بتاتے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا امیزون کے جنگلات میں جو آگ لگ گئی ہے وہ جنگلی حیات کے لیے بڑے خطرے اس سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل امیزون ہے جو برازیل میں واقع ہے اور اس کے کئی حصے شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں ہیں. اچھا، یہ صرف برازیل میں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 8 ملکوں اور علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. اس کا 40% حصہ برازیل میں ہے جو آتش زدگی سے زیادہ متاثر بھی ہوا ہے. برازیل کی حکومت آگ بجھانے کی کوششیں کر رہی ہے اور فوج کے ہزاروں اہلکار بھی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، لیکن دوسری جانب غیر ملکی امداد پر یورپی ملکوں کے عہدیداروں اور برازیل کے صدر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. ٹیلی ویژن سی این این کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سال امیزون میں بھڑکنے والی آگ 2013 کے بعد سے شدید ترین آتش زدگی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 85% زیادہ ہے. برازیل کے خلائی تحقیق کے مرکز نے بتایا کہ 80,000 سے زیادہ ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے. اس برساتی جنگل کا نام امیزون اسی میں سے گزرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دریا امیزون پر رکھا گیا ہے. یہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ندی نالوں، جوہروں اور دلدلی علاقوں کی بہتات ہے. درختوں اور سبزی کی کثرت اور بڑے پیمانے پر بارشوں اور پانی کی موجودگی سے جنگل کی فضا زیادہ تر گیلی اور نمی سے بوجھل رہتی ہے اور آگ لگنے کا امکان تو کم ہی ہوتا ہے. لیکن جولائی اور اگست پھر بھی دو ایسے مہینے ہیں جن میں بارشیں نہیں ہوتی. جنگل میں کھڑا پانی خشک ہو جاتا ہے، اس لیے آتش زدگی کے زیادہ تر واقعات اسی وقت ہوتے ہیں جب خشک درختوں، پودوں اور خشک زمین کی وجہ سے معمولی چنگاری بھی بڑے پیمانے کی آتش زدگی کا سبب بنتی ہے. خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر امیزون کا خشک ترین مہینہ ہے. جنگل میں لگنے والی آگ عموماً ستمبر تک چلتی ہے، جس کے بعد بارشیں اس آگ کو بجھا دیتی ہیں. تو دنیا کے اس سب سے بڑے برساتی جنگل امیزون کا رقبہ لگ بھگ 22,00,000 مربع میل ہے. امیزون کی جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ کرہ ارض پر پائے جانے والی حیات کی کل اقسام کا تقریباً 30% امیزون میں موجود ہے. ورلڈ وائلڈ لائف کی ایک رپورٹ کے مطابق امیزون میں 40,000 سے زیادہ قسموں کے درخت اور پودے بھی پائے جاتے ہیں. موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ امیزون کے برساتی جنگل میں بارشوں کا اوسط مسلسل گر رہا ہے. سن 2000 کے مقابلے میں وہاں پچھلے سال تقریباً 70% کم بارشیں ہوئیں. عالمی ادارہ ورلڈ وائلڈ لائف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کے سبب کی وجہ سے سن 2030 تک امیزون کے 27% علاقے سے جنگل ختم ہو جائیں گے. تو جناب، اب چلتے ہیں نگت کے پاس، جو ہمیں سوات میں ٹراؤٹ فش فارمنگ کے بارے میں بتا رہی ہیں. کوئی فش فارم دیکھا؟
نہیں دیکھا تو نہیں وحجت، لیکن سوات میں گئی ہوں، لیکن موقع نہیں ملا کہ میں کبھی سوات کے جو فش فارمز ہیں ان کو دیکھ سکوں. اور اگر کبھی ابھی مستقبل میں جانے کا موقع ملا تو میں ضرور جاؤں گی، اور ابھی جو فش ویلیجز جو بنائے گئے ہیں ان میں بھی ضرور جاؤں گی.
تو جب جایا کرتے تھے نا سوات کی طرف اور شمالی علاقہ جات کی طرف, تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ سڑک کے کنارے بعض جگہ پر فارم ملتے تھے جہاں پر آپ اتر کے ان کو دیکھ سکتے تھے. تو مجھے وہ کچھ فارم یاد آیا, تو اس لیے میں نے پوچھا کہ شاید آتے جاتے کہیں جانے کا اتفاق ہوا ہو. لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب وہاں پر نہ صرف فارمز ہیں بلکہ ولیجز بھی بنا دیے گئے ہیں. جی تفصیل.
بالکل جی, بہت شکریہ بہجت. جس طرح ہر علاقہ اپنی کسی مخصوص سوغات کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اسی طرح ہم اگر سوات کی بات کریں گے تو سوات ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش اور خوراک کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے. سوات میں پہلی ٹراؤٹ فش ہچری 1950 میں قائم ہوئی تھی, جبکہ سب سے بڑا ایکوا کلچر یعنی آبی کلچر بھی سوات کے علاقے مدین میں ہے. سوات کی ٹھنڈی آب و ہوا ٹراؤٹ کی افزائش کے لیے بہت موضوع ہے, اور سوات کی ٹراؤٹ مچھلی یہاں آنے والے سیاحوں کی بھی پسندیدہ خوراک ہے. گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں میں ٹراؤٹ فش کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 200 ٹراؤٹ فش ہچریز اور ٹراؤٹ فش ویلج قائم کر دیے ہیں, جس سے سالانہ 8 لاکھ کلو گرام ٹراؤٹ مچھلی پیدا کی جائے گی اور عوام کو تقریباً 2 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ روزگار کے بھی مواقع فراہم ہوں گے. اور یہ بات بھی یہاں پر کرتی چلوں, جو یہ فارمز ہیں سوات کے ان علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں جو علاقے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل تھے, اب اس کے ذریعے سیاحت کو بھی فروغ ملنے کا موقع ملے گا. تو اسی کاوش کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سب سے منفرد مچھلی ٹراؤٹ کی نسل بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت کر دی. اس مقصد کے لیے اب ہچریوں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ٹراؤٹ ولیجز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا, جہاں پر بیک وقت لا تعداد مچھلیاں موجود رہیں گی, جبکہ یہاں سے مختلف اقسام کی مچھلیوں کے انڈے بھی دستیاب ہوں گے. حکومت کے اس اقدام سے مچھلیوں کی نسل بڑھ جانے کے ساتھ روزگار کے دروازے بھی کھل جائیں گے.
بڑی خوشی کی بات ہے کہ ٹراؤٹ ولیجز کے قیام سے بے روزگار نوجوانوں کو مقامی سطح پر روزگار کے مواقع میسر آئیں گے.
200 فش فارم سوات کے ایسے مقامات پر قائم کر دیے گئے ہیں جو تاحال سیاحوں کی نظروں سے اوجھل تھے, جو اب سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے.
فریش فرائڈ فش ہمیں سرو کی گئی ہے جو بہت ٹیسٹی تھی, ہم نے بہت انجوائے کیا ہے.
ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے جو لاہور کی روہو ہے اس سے اور باقی ساری فشز سے.
فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوا ہے کہ زندہ مچھلی سامنے تیار ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, پکوانے کے لیے دیا ہے اور جیسا سنا ہے کہ اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے.
یہاں جو ہچڑیا ہے یہاں آتے ہیں, یہاں کے ٹراؤٹ مچھلیاں جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ باقی مچھلیوں سے الگ ہے.
بہت خوبصورت جگہ ہے اور خاص طور پہ ایک یہ چیز کہ آپ اپنی مرضی کی مچھلی جو ہے اس کو پکڑ کے زندہ مچھلی جو ہے اور وہ آپ کے سامنے بنا کے آپ کو کھلانا کمالی بات.
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مقام خاص طور پہ پاکستان میں ان کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے فارنرز وہ بھی اس طرف اٹریکٹیو ہوں.
محکمہ فشریز کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ایک فش فارم پر 30 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے, جس میں آدھا حصہ حکومت اور آدھا فارمر کا ہے.
اس میں جو ہے آدھا حصہ گورنمنٹ کا ہے اور آدھا حصہ فارمر کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ پروموشن آف فارم فشریز ان پرائیویٹ سیکٹر یہ ہمارے فشری ڈپارٹمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے.
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فش ولیجز کے قیام سے اگر ایک طرف مچھلیوں کی نسل بڑھے گی تو دوسری جانب یہ اقدام معیشت اور سیاحت کو فروغ دینے میں بھی معاون ثابت ہوگا. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش.
ویلکم بیک. آئیے اب آپ کو خسرے کی وبا کے بارے میں بتائیں. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں خسرے کی انفیکشن میں اضافے کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات درکار ہیں, کیونکہ یہ انفیکشن خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے. اس سال یعنی 2019 میں دنیا کے مختلف ملکوں سے اب تک خسرے کے تقریباً 3,50,000 کیسز کی اطلاع موصول ہوئی, جو 2006 کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے. عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ سال اس وقت کے مقابلے میں بھی یہ اعداد و شمار 3 گنا زیادہ ہیں اور ابھی 2019 کے ختم ہونے میں کچھ ماہ باقی بھی ہیں، اس لیے اسی تعداد میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ تو آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خسرے کی انفیکشن میں اضافے کی روک تھام کے لیے فوری اقدام درکار ہیں، کیونکہ یہ انفیکشن خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس سال یعنی 2019 میں دنیا کے مختلف ملکوں سے اب تک خسرے کے تقریباً 3,50,000 کیسز کی اطلاع موصول ہو چکی ہے، جو 2006 کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس وقت کے مقابلے میں بھی یہ اعداد و شمار 3 گنا زیادہ ہیں۔ ابھی 2019 کے ختم ہونے میں کچھ ماہ باقی ہیں، اس لیے اس تعداد میں بھی مزید اضافے کی توقع ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں خسرے کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور استثنا صرف امریکی خطے میں ہے۔ عالمی ادارے کے ڈپارٹمنٹ آف امیونائزیشن، ویکسینز اور بایولوجیکلز کی ڈائریکٹر کیٹ او برائن کا کہنا ہے کہ اس اعداد و شمار کے ساتھ دنیا پیچھے کی جانب لوٹ رہی ہے اور 2020 تک اس خطرناک بیماری کے خاتمے کے لیے درست راستے پر نہیں۔ اگرچہ خسرہ خطرناک مرض ہے، لیکن اس کی روک تھام بڑی حد تک ممکن بھی ہے۔
We are absolutely backsliding on the measles situation and that is extremely worrying۔
ڈائریکٹر کیٹ او برائن کہتی ہیں کہ جہاں تک خسرے کی صورتحال کا تعلق ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، خاص طور پر بچوں کی صحت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالغ اور بڑی عمر کے افراد کے لیے بھی یہ خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ ہمارے مدافعتی نظام میں بھی کوئی کمی ہے۔ یورپ کی ایک علاقائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 4 ممالک، البانیا، جمہوریہ چیک، یونان اور برطانیہ، ان ملکوں کی صف سے نکل گئے ہیں جن کو خسرے سے پاک ملک قرار دیا جاتا ہے، تاہم آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ خسرے سے پاک ملکوں کی صف میں شامل ہوئے ہیں، اور جہاں گزشتہ 36 ماہ کے دوران اس مرض کے سامنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ او برائن کا کہنا ہے کہ بچوں کو ویکسین نہ ملنے کی کئی وجوہات ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات والدین کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین کے لیے کسی کلینک تک لے جا سکیں۔ ڈائریکٹر کیٹ او برائن کہتی ہیں ویکسین کے محفوظ ہونے کے بارے میں بھی غلط معلومات کی وجہ سے ویکسین لینے میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔
We do see in high income countries to some degree there are small well-defined communities that have
ڈائریکٹر کیٹ او برائن کہتی ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ترقی یافتہ اور متمول ملکوں میں بعض ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو اپنے مذہبی اور سماجی اعتقادات کی وجہ سے ویکسین کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر او برائن توجہ دلاتی ہیں کہ بعض ملکوں میں جنگوں اور حساس صورتحال کے پیش نظر ویکسین کی لوگوں تک فراہمی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ویکسین کے استعمال کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے بارے میں بھی انہیں پریشانی ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی سیاسی تنازع میں ویکسین کا کوئی رول نہیں ہوتا اور اس لیے اس پر کبھی سیاست نہیں کرنا چاہیے۔ بیجے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
تو جناب، یہ تو خسرے کے بارے میں بات ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا ای سگریٹ، آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے، بڑے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کہ اب کیا ہوا ہے کہ امریکہ میں گزشتہ ہفتے ممکنہ طور پر ویپنگ یا ای سگریٹ کی وجہ سے پہلے شخص کی ہلاکت کے بعد ملک میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ آخر ویپنگ سے تمباکو نوشی کو سگریٹ کے مقابلے میں کم نقصان دہ کیوں سمجھا جاتا رہا۔ امریکی ریاست الینوائے کے ایک ہسپتال میں ویپنگ کی وجہ سے پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ایک شخص گزشتہ ہفتے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن نے ایک بیان میں 200 ایسے مریضوں کی نشاندہی کی جو ممکنہ طور پر ای سگریٹ پینے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے شدید امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس بیان کے مطابق الینوائے میں ایسے 22 واقعات سامنے آئے ہیں جن کی عمریں 17 سے 38 سال کے درمیان تھیں۔ انہیں یہ مرض الیکٹرانک سگریٹ کے استعمال سے ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی عملہ ایسے مزید 12 واقعات پر کام کر رہا ہے۔ ویپنگ یا ای سگریٹ کو عام سگریٹ سے بہتر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں پھیپھڑوں کے امراض کا علاج کرنے والے ریاست ورجینیا میں ڈاکٹر راشد نیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ویپنگ کرنے والے کے ذہن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی ویپنگ کے مقابلے میں بہتر ہے اور اس سے زیادہ نقصان نہیں، یہی وجہ ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے کم نقصان ہونے کا تاثر بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اور ڈاکٹر راشد نیر نے تمباکو نوشی، ویپنگ اور ای سگریٹ کے نقصانات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس سے صرف پھیپھڑے ہی نہیں بلکہ دل اور دماغ پر بھی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے پاس روزانہ 19-20 مریض ایسے ضرور آتے ہیں جن میں کم از کم 15 تمباکو نوشی کی وجہ سے پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جناب، یہ بات جو نئی بات تھی کہ الیکٹرانک سگریٹ نقصان دہ نہیں ہوتا، اس کے نقصان کی خبریں بھی سامنے آنے لگی ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں نگہت امان کے پاس جو ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آج صحت سے کیا موضوع چنا ہے۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ صحت کے حوالے سے ایک خبر بھی ہم یہاں پر بتاتے چلیں۔ حکومت پاکستان نے بھارت سے جان بچانے والی ادویات اور طبی آلات کی تجارت جو معطل کر دی تھی، اس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد بھارت سے طبی آلات اور ادویات کی تجارت پر پابندی عائد کی تھی، تاہم اب حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر بھارت سے زندگی بچانے والی ادویات پر عائد پابندی ہٹا دی ہیں۔ وزارت تجارت نے دو نوٹیفیکیشن جاری کیے جس میں امپورٹ پالیسی آرڈر 2016 اور ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2016 میں ترمیم کی گئی ہیں۔ وزارت تجارت کے مطابق دونوں ممالک کے عوام کو علاج کی سہولت کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو اب صحت کی رپورٹ کی طرف آئیں گے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں صحت میں یورک ایسڈ کے حوالے سے، جس کی زیادتی سے انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری نمائندہ مریم عبید نے طبی ماہرین سے بات چیت کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو وہی رپورٹ سنواتے ہیں۔
جس طرح حقیر دیمک کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور پھر اس کے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کا بڑھنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور اکثر لوگ اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یورک ایسڈ کی سطح میں مسلسل اضافہ کئی طرح کی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر توقیر احمد نے بتایا۔
یورک ایسڈ جسم میں جو مواد بنتے ہیں غذا کھانے کی صورت میں یا میٹابولزم کی صورت میں، ان میں سے ایک مادہ ہے، جس طرح کریٹینین ہے، جس طرح سوڈیم ہے، جس طرح پوٹاشیم ہے، اس طرح یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے، جو زیادہ گوشت یا پروٹین کھانے سے یا اس طرح کی چیزیں کھانے سے بنتا ہے۔
ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان کے طبی ماہر عبد الباسط کا کہنا ہے۔
یورین رچ فوڈز وغیرہ، اس سے ہائی کولیسٹرول ہو، اس سے بھی الکوہل استعمال کرنے سے، ہمارے فوڈ تصویر جیسے کلیجی ہوگی، پالک وغیرہ ہو گئی، شیل فش وغیرہ، ان کو استعمال کرنے سے بھی ہمارا جو ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے یورک ایسڈ۔
علامات بتاتے ہوئے ڈاکٹر عبد الباسط نے کہا،
جسم میں یا جوائنٹس میں اسپیسیفکلی پین زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے علامات ٹوفائے وغیرہ بن جاتے ہیں، سویلنگ کان کے پیچھے، جو ہمارا بگ ٹو ہے پاؤں کا، اس کے لیے سویلنگ ہوتی ہے، اور سویئر پین جیسے کوئی سوئچ وغیرہ اس قسم کا درد ہوتا ہے، اس سچویشن کو کہتے ہیں پوڈاگرا۔ اس کے لیے آپ کی رینل فنکشن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتا کریں کڈنیز پراپرلی اس کو جسم سے ریموو کر رہی ہیں یوریٹس کو کہ نہیں کر۔
یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے حوالے سے ڈاکٹر توقیر احمد نے بتایا،
اگر یورک ایسڈ کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہم ڈفرینٹ قسم کی پیچیدگیوں میں آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے گردے کی پتھری ہے، کڈنی سٹونز ہو گئے آپ کے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے جوائنٹس پاؤں کے ہوتے ہیں، اس میں آپ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا انگوٹھا یا انگلی جو جہاں پہ اس کو انفیکشن آ رہا ہے، اس کے یورک ایسڈ کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتی ہیں۔
مریضوں کو کیا پرہیز کرنا چاہیے، اس بارے میں ڈاکٹر عبد الباسط نے کہا کہ
بیف نہیں کھانا، پائے نہیں کھانے، ہائی کولیسٹرول میں جیسے مغز وغیرہ یہ نہیں استعمال کرنی، اوشینک فش جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے وہ نہیں کھانی، کلیجی کسی قسم کی نہیں کھانی، مشروم سے پرہیز ہے، چاکلیٹ سے پرہیز ہے، اور سب سے زیادہ جو ہم لوگ چیز اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں یہ فیزی ڈرنک، کولا ڈرنک جیسے پیپسی وغیرہ ہے، کوک ہے، پرائز وغیرہ دوائیں بھی کم سے کم استعمال کرنی چاہیے.
علاج بتاتے ہوئے ڈاکٹر توقیر احمد کا کہنا ہے,
ڈاکٹر کے پاس آئیں, ان سے جو کریں کہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے کہ کتنا اس کا لیول ہے, ساتھ میں ایک میڈیسن بھی ہوتی ہیں نو یورک کے نام سے ہوتی ہے, ایلوفیورینول ہوتی ہے, ایک اس کی ڈرگ آف چوائس ہے جو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے. لیکن اس میں ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائیں کیونکہ اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. تو واکنگ ہونی چاہیے, پانی زیادہ پینا چاہیے اور خوراک کو ہیلدی رکھنا چاہیے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بھی آپ کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر شعبوں سے رپورٹس لے کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسٹوڈیوز سے ایک اور پروگرام لیے ہم حاضر ہیں. صدائے جہاں کے اس پروگرام کو آپ ہفتے اتوار اور پیر تینوں دن سنتے ہیں مختلف اوقات میں, تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے رہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے چلیں آپ کو ہم فضائی آلودگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئلے سے چلنے والے 9 بجلی گھر کام کر رہے ہیں جن سے 4868 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے, اور پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 25 ارب ڈالر کی مالیت سے کوئلے سے چلنے والے متعدد بڑے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں جن سے مزید 12334 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی. ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر سے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے 7861 بجلی گھر موجود ہیں جن سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سے عالمی حدت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. یوں تو دنیا بھر میں جہاں کوئلے کے استعمال سے پیدا ہونے والی گیسوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے توانائی کے ایسے ذرائع کی طرف منتقلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ نہ ہوں, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر خطیر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے, ان کے لیے توانائی کے دیگر ذرائع کی طرف منتقلی کا فیصلہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ہم آپ کو گاہے گاہے بتاتے آتے ہیں, ہماری خبریں بھی, ہمارے بہت ساری رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. آج نگہت بھی بات کر رہی تھی تو پاکستان میں بھی اسی طرح ماحولیاتی تبدیلی سامنے آ رہی ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. ہوا کیا کہ ایک کینیڈین نژاد پاکستانی ہیں, ان کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ وہ پاکستان میں یعنی اپنے آبائی وطن میں ماحول کو سرسبز بنائیں اور ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی غربت کا کوئی منفرد حل تلاش کریں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, آئیے آپ کو سمن خان کی اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
ملیے احسن رشید سے جو عمر بھر کینیڈا میں کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے. 74 سال کی عمر میں ماحولیاتی تبدیلی کی سنگینیوں کا علم ہوا تو اپنے ملک پاکستان کو خطرے سے دوچار پایا. تحقیق کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, امریکہ جا کر سیوری نامی ادارے سے تربیت لی اور ایک نیا آئیڈیا لے کر پاکستان پہنچے. ایک ایسا آئیڈیا جس سے درجہ حرارت مناسب سطح پر رہ سکتا ہے.
کاربن کا کھیل ہے یہ سارا, کاربن کو ہم نے فضا میں سے نکالنا ہے اور زمین میں دبا دینا ہے. جب وہ نکل جاتی ہے تو گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں, وہ کم ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ کم ہو جاتی ہیں تو فضا میں گرمی اکٹھی نہیں رہ سکتی, وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب زمین میں ڈالتے ہیں اس کاربن کو تو اس سے زمین کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے.
منصوبے پر عمل درآمد کے لیے یونیورسٹی آف ویٹرنری کا تعاون حاصل ہوا. پتوں کی میں ادارے نے 5 ایکڑ زمین اور 50 بھیڑ بکریاں دیں. رقبے کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے جانوروں کو چرانے کا عمل شروع ہوا.
جب ایک پیڈک کو چھوڑ کے دوسرے پیڈک میں جاتے ہیں تو پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنا گوبر چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنے پیشاب چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنے تھوکیں چھوڑ کے جاتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ مائکروبز کی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں, اور ساتھ اپنے ہوو سے اپنے پاؤں سے یہ سارے علاقے کو گوند کے جاتے ہیں.
اس طریقہ کار سے اس زمین کی قابلیت بڑھی اور اب یہ بنجر زمین مصنوعی کھادوں کے بغیر زیادہ فصل دے سکتی ہے، جس سے کسان کا خرچہ کم ہو سکتا ہے. احسن رشید کی ٹیم کے ہی ایک اور ممبر راؤ سہیل نے بھی زمین کی پیداوار بڑھانے کا ایک اور عمل بایو چار متعارف کرایا ہے. فصلوں کی باقیات لکڑی کے ضائع شدہ مواد سے تیار ہونے والی اس کھاد سے فصل کو پانی کم لگانا پڑتا ہے.
بایو چار جو ہے یہ ایک کھاد ہے اور پانی کی ری سٹور کا ایک جو ہے ایک سورس ہے. اس کو استعمال کرنے سے نہ آپ کو کوئی سپرے کرنا پڑے گا، نہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے فصل کے اندر، اور آپ کی جو فصل ہے، جو اس کی پیداوار ہے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ڈبل نہ ہوگی تو تھوڑی کم ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے.
یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تعاون سے وہ 1500 کسانوں کو بایو چار بنانے کی تربیت دے چکے ہیں.
احسن رشید اور ان کی ٹیم کا اگلا ہدف 78% خشک حصے پر مشتمل پاکستان کو مزید خشک ہونے سے بچانا ہے، جس کے لیے وہ زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے اور ماحول کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے اور منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، پتوں کی.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی آخری رپورٹ سے قبل ہم واپس جائیں گے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس. وہ آپ کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کی زبردستی خبریں بھی لے کر آئی ہیں، تو تفصیلات بہجت جی آپ ہی بتائیے.
جی نگت، میرے پاس حسب معمول کچھ خبریں ہیں. برطانوی نژاد پاکستانی گلوکار اور بھارت کی شہریت اختیار کر لینے والے عدنان سمیع خان کے بیٹے اذان سمیع خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے والد سے محبت ہے، لیکن پاکستان ان کا گھر ہے. بی بی سی ایشین نیٹورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اذان شاہ نے پہلی مرتبہ اپنے والد سے متعلق خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل انہوں نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے والد ہیں اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں. اذان سمیع پاکستان میں ہی مقیم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مرضی سے پاکستان کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہیں رہ کر کام کریں گے. اذان سمیع پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور حال ہی میں ان کی ایک فلم سپر اسٹار ریلیز ہو چکی ہے. میوزک کمپوزر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسکرین رائٹر بھی ہیں. پاکستانی اداکارہ زیبا بختیار اذان کی والدہ ہیں، جو خود بھی پاکستانی ڈراموں اور فلم بھارتی فلم ہنا میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں. تو دوسری خبر میرے پاس نگت بڑی دلچسپ ہے. یہ ہوا کیا کہ ہیری پوٹر کی کتابیں تو دنیا بھر میں مشہور ہیں. آپ کی بچی تو ابھی بہت چھوٹی ہے اس لیے اس کو پتا نہیں، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ ہیری پوٹر کی کتابوں کے ساتھ بڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اماں بھی. میرا اتنا جی چاہتا تھا کہ میں جو ہاگورٹس اسکول کی بات کرتے ہیں میں بھی اس میں داخلہ لوں. بچوں کا تو دل چاہتا ہی ہوگا، میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں ہیری پوٹر کے اسکول میں پڑھوں. تو اب کیا ہوا ہے، امریکی ریاست ٹینیسی کے نیشول اسٹریٹ ایڈورڈ کیتھولک اسکول نے ہیری پوٹر سیریز کی تمام کتابوں پر پابندی عائد کر دی اور اب یہ کتابیں اسکول کے بچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی اور نہ ہی بچوں کو انہیں پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی. اسکول کے پادری ہیں ڈین ریل، وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں جادو، ٹونے اور تلسماتی اثرات بھرپور انداز میں موجود ہیں اور ان کی وجہ سے طالب علموں میں بدروحوں کے بارے میں غیر مناسب دلچسپی کے خطرے کے پیش نظر انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں امریکہ اور روم میں جادوئی اثرات ختم کرنے کے لیے ماہرین یعنی ایگزرسس سے بھی مشورہ کیا گیا ہے اور ان کی رائے بھی یہی ہے کہ ان کتابوں کو طالب علموں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے. پادری ریل نے یہ بھی بتایا کہ ہیری پوٹر کتابوں میں جادو ٹونا کرنے کے لیے جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ سچ مچ اصلی ہیں اور ان سے بدروحوں کو ترغیب ملنے کا خطرہ موجود ہے. اسکول کی سپرنٹینڈنٹ ربیکا حمل کہتی ہیں کہ اس بارے میں پادری ریل مکمل اختیار رکھتے ہیں، ان کا فیصلہ آخری ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہیری پوٹر کی کتابیں البتہ دیگر لائبریریوں میں موجود رہیں گی. ہیری پوٹر کی کتابوں کی مصنفہ جے کے رولنگ ہیں، جنہوں نے 7 کتابوں کی سیریز کی پہلی کتاب 1997 میں لکھی اور آخری کتاب 2007 میں شائع ہوئی. یہ سب کتابیں دنیا بھر میں نوجوانوں میں انتہائی مقبول ہوئیں اور ان تمام کتابوں پر فلمیں بھی بنی جنہوں نے آمدنی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. ہیری پوٹر کتابوں کے اردو سمیت بہت سے زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں میرے پاس جو کہ شوبز سے تھیں. اب ہم چلتے ہیں نگہ تمان کے پاس جو ہمیں بتائیں گی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے کیا شوبز میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہ،
بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ایک خبر بتاتی چلوں اور اس کے بعد ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سنوائیں گے. امریکی حکام نے گوگل پر 17 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کیا ہے، جس کی وجہ مبینہ طور پر یوٹیوب پر بچوں کی پرائیویسی کے خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے۔ فیڈرل ٹریڈ کمیشن یعنی FTC اور نیو یارک کی اٹارنی جنرل کے مطابق ٹیک جوائنٹ کمپنی نے اپنی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر غیر قانونی طور پر بچوں کے معلومات اکٹھی کر کے لاکھوں ڈالر کمائے تھے۔ FTC کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے یوٹیوب نے 1998 کے چلڈرن آن لائن پرائیویسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق ویب سائٹ پر یہ لازم تھا کہ وہ 13 سال سے کم عمر بچوں کے معلومات اکٹھی کرنے سے پہلے بچوں کے والدین کی رضامندی حاصل کرے۔ گوگل نے نیو یارک کو 3 کروڑ 40 لاکھ جبکہ FTC کو 13 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بچوں کی پرائیویسی کیس میں FTC کو ملنے والا اب تک کا سب سے زیادہ جرمانہ ہے، تاہم یوٹیوب کی آمدنی کے مقابلے میں یہ رقم بہت کم ہے۔ صرف گزشتہ سال کمپنی کو امریکی اشتہارات کی مد میں 3.36 ارب ڈالر کی آمدنی حاصل ہوئی تھی۔ تو اب اسی خبر کے بعد ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب۔ اس ہفتے شوبز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ ہے، سنیے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ کی زبانی۔
بالی ووڈ اداکار نواز الدین صدیقی نے کہا ہے کہ وہ مومنا مستحسن کا گانا تیرا وہ پیار سن کر فلم منٹو کی شوٹنگ کا آغاز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
منٹو کے دوران میں صرف ایک ہی گانا سنتا تھا، ایک پاکستانی سنگر تھی میمونا مستحسن، اس کا ایک سانگ ہے تیرا وہ پیار ہے اس طرح، تو وہ پوری شوٹنگ کے دوران میں وہ سانگ سن کے ہی ساری شوٹنگ کرتا تھا۔ میں وہ جب بھی کوئی سین کرنے جاتا تھا اس سانگ کو ایک بار سن لیتا تھا میں، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، اس سے کوئی میچ ہی نہیں کرتا تھا اس کی کوئی بھی چیز، بٹ وہ سن کے جب میں سین کرتا تھا تو میں کسی ہائی میں چلے جاتا تھا، اس طرح کا ہوتا تھا۔
تاہم دوسری جانب مومنا مستحسن نے نواز الدین صدیقی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اپنے لیے اعزاز قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ گانا تیرا وہ پیار پاکستانی گلوکارہ مومنا مستحسن اور گلوکار عاصم اظہر نے مل کر کوک اسٹوڈیو کے لیے گایا تھا۔ اس گانے کو پاکستان میں بھی بہت پسند کیا گیا تھا۔
باتیں تیری کرتے ہوئے تھک کے سو جاتی ہوں، سرحانِ آسماں جانے کہاں مڑ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے تجھے یہ گلیاں۔
ہالی ووڈ فلم ڈارک فیٹ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔
ٹاک فاسٹ
first no you may have changed the future but you didn't change our fate۔
ٹم ملر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو شناخت کے حوالے سے کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسی حوالے سے اس کی ملاقات سارا سے ہوتی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں ایڈنالڈ شکوزنگر، لینڈا ہیملٹن، ایڈورڈ فرلنگ، ڈائیگو بونیٹا، نتالیا ریڈس سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ فلم 1 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کے خوف اور دہشت سے بھرپور تھرلر فلم اٹ چیپٹر 2 ریلیز کر دی گئی ہے۔
Yes, may I help you?
I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do.
Is it like you remember?
Cleaner.
Well, you feel free to look around while I get the water boiling.
Your hair is winter.
یہ فلم 2017 میں ریلیز ہونے والے بلاک بسٹر فلم آئی ٹی کا سیکول ہے۔ فلم کی کاسٹ میں جیمز میکاوے، جیسیکا چیسٹن، جے ریان، بل ہیڈر اور اینڈی بین سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلم ابومینیبل 27 نومبر کو ریلیز ہوگی۔
You need to spend more time here with the family.
Oh, where are you going?
Be back before dinner.
Be careful out there.
No boy.
Got it covered. Bye.
اس فلم کی کہانی دو دوستوں کے گرد گھومتی ہے جنہیں لوگوں کی مشکلیں دور کرنے کی فکر ہے۔ فلم کی کاسٹ میں کلوئی بین، چائلڈ سٹار البرٹ ٹائی، سارا پولسن سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ اسپین میں موسیقی کے ایک شو میں مقبول پاپ گلوکارہ اور رکاسہ جوانا سائنس پرفارمنس کے دوران سٹیج پر ہونے والی آتش بازی سے جھلس کر ہلاک ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے شمال مغرب میں واقع ایک ٹاؤن میں سپر ہالی ووڈ آرکسٹرا کی گلوکارہ جوانا سائنس مداحوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس دوران سٹیج پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اچانک سٹیج پر رکھا آتش بازی کا مواد پھٹ گیا۔ شائقین بھی گلوکارہ کے جھلسنے کو اداکاری سمجھتے ہوئے اطمینان سے ویڈیو بناتے رہے اور کہیں لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دیا۔ مداحوں کو حقیقت کا ادراک اس وقت ہوا جب پروگرام آرگنائزر نے گلوکارہ کے جھلسنے کے بعد سٹیج پر پردے گرا دیے۔ گلوکارہ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ دم توڑ گئیں۔ سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پیو بکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ نگہت امان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بھی بیجت جلانی، انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ جیسا کہ نگہت نے کہا، ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ جلد ہی ہم آپ کے خطوں سے، آپ کے کامنٹ سے ترتیب دیا ہوا ایک پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو اب اجازت، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔